لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ویسے ہی میرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر مجلس میں یا تقریباً ہر مجلس میں الگ الگ آیت تلاوت کرتا ہوں، چاہے وہ پورا اشرا کسی ایک سبجیکٹ یا ٹاپک پہ ہو، پھر بھی مجھے بھی قرآن کریم کی 10 مجلسیں ہیں تو 10 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ملے، سننے والوں کو بھی مختلف آیتوں کا ثواب ملے. مگر اس دفعہ جو تقاریر مجھے یہاں کرنا پڑ رہی، بہت واضح طور پر اس کے 3 حصے ہیں. آج موسم، ویدر، ویک ڈے، پھر بھی اتنے سارے مومنین آ گئے کیونکہ یہاں کے اعتبار سے یہ خاص ایک دن ہے، یوم سکینہ. اب جو آنے والے 2 دن ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہ آپ آ سکیں گے اور نہ ہی میں بھی اس موضوع پہ بات کر سکوں گا. تو 2 دن تو مجھے پتا ہے، اس کے بعد پھر آخری 3 پروگرام، 1 مجلس شہادت، 2 عید زہرہ کے پروگرام، تو یہ 5 یا 6 دن اتنے مختلف موقع بن رہے ہیں کہ میرا موضوع ایک رہے گا بھی نہیں. تو اس میں تو جب موضوع ہی الگ ہے، آیتوں کی الگ الگ تلاوت کی جائے گی، لیکن آج جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ کہف کی آیت ہے. اور اب تو تقریباً ہمارے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ سورہ کہف قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو آقا حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کیا تھا. کچھ نوحوں میں بھی یہ تذکر آ گیا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت. البتہ یہ واضح کر دیا جائے کہ پورے سورے کی تلاوت آقا نے نہیں کی، بلکہ پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں تک پہلی 5 آیت. اور جب بات سورہ کہف کی آئی ہے تو ایک مختصر بات اور اس حوالے سے کر لی جائے کہ پہلی 5 آیتیں آقا حسین نے بازار کوفہ میں یا بازار شام میں نوک نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے تلاوت فرمائی، اور اس سورے کی آخری 10 آیتیں ایک ایسے پرابلم کا سلوشن ہے جو یہ کہیے کہ ہمارے اور آپ کا پرابلم. دیکھیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے پرابلمز کے سلوشن بتائیں، بھری پڑی ہیں ہمارے پاس دعائیں. ایک زمانے میں ایک کتاب بہت پاپولر تھی، پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، گجراتی زبان میں مجموعہ. اب دعائیں دعائیں دعائیں، ہر چیز سلسلے کی دعائیں. اب وہ جو دعائیں ہیں وہ جو پرابلمز کے لیے ہیں، وہ ہر زمانے کے مومن کو اس کی ضرورت. صحت، پیغمبر کے زمانے میں کیا لوگ بیمار نہیں پڑتے، اور کیا آج کے زمانے میں لوگ بیمار نہیں پڑتے، اور کیا چھٹے امام کے زمانے میں بیمار نہیں پڑتے. اب صحت کی دعا ہر دور کے مومن کے لیے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات آج عرض کر دوں، اگرچہ اس پہ الگ سے ایک گفتگو یا مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن جیسا میں نے کہا جو آج مومنین ہیں کل اس سے بھی کم ہوں گے، پرسوں سے بھی کم ہوں گے، تو ایک جملہ کہ اگر کبھی بیماری اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ طبیب اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس اب ختم، اب ہم سے کوئی بات نہیں کہنا، بس اگر ذرا دعا کا قائل ہے تو یہ کہے کہ بس دعا کر دینا کہ اللہ اس مرنے اس بیمار کی مشکل کو آسان کرے. وہاں پر قرآن کریم کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ، ایسے مریض اور ایسے بیمار کے سرانے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا لیکن پتہ نہیں کہاں، شاید یہاں بھی کہا ہو، ایک ہی منٹ کا جملہ ہے تو اگر ریپیٹ بھی ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے، کہ یہ قرآن کریم کا اونلی سورہ 114، قرآن کے 114 سورے ان میں یہ قرآن کریم کا اونلی سورہ جس کی ہر آیت میں اللہ کا سب سے بڑا نام اللہ استعمال ہوا، یہ لفظ ہے اللہ، جو بہت سارے علماء کے نزدیک اسم اعظم بھی، سورہ قل ہو اللہ تک سورہ توحید کہلاتا ہے، اور چار آیتیں خالی ہیں اس میں بھی ہر آیت میں اللہ نہیں آیا. سورہ الحمد جہاں سے قرآن کریم کا آغاز یا بگننگ یا اسٹارٹ ہے، ساتھی آیتیں وہاں بھی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا. یہ لفظ اللہ ایک معجزہ ہے، یہ لفظ اللہ اس کی برکتیں، اس کی پاور، لیکن یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے. سورہ مجادلہ کی ایک خصوصیت ہے جو قرآن کے کسی سورے میں نہیں، نہ الحمد کے سورے میں، نہ سورہ قل ہو اللہ میں، نہ سورہ یاسین میں، نہ سورہ واقعہ میں، جو سورے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کہ ہر آیت میں لفظ اللہ اس میں جلالہ استعمال ہوا. خیر، تو اب جو ہمیں اور آپ کو پرابلم پیش آتے ہیں یہ نئے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی، 100 سال پہلے بھی، 500 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی، امام کے زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ پریشانیاں پیش آتی تھی، اس کا سلوشن بتاتے جاتے. بیماری ہے تو یہ دعا پڑھو، گھر میں اگر روزگار کی کوئی مصیبت و تنگی ہے، یا ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں اب کہ جو میں واضح نہیں کرنا چاہتا، ہر دفعہ اس جملے کی وجہ سے بلا وجہ ہماری اس مختصر سی کمیونٹی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک پرابلم کہ اگر روزگار ہے لیکن ایسا روزگار ہے جو اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں، اور اسے بدلنے کا ارادہ. اب بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی کوئی حرام کام کرنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے، اور مرجئے کی جانب سے فتویٰ بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہوتی کہ اب یہ فری ہینڈ نہیں ہے، کوشش کرتے رہو کہ دوسرا کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل یا سبسٹیٹیوٹ ملے، کوشش کرتے رہو. تو اب وہ منزل وہاں پر، اس کے لیے الگ دعائیں بتائی، ایک ہے روزی کے یا رزق کی دعا، اور ایک ہے کہ آلریڈی آپ کو رزق مل رہا لیکن اس رزق کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی. میں لفظ خرابی کو نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج کا اپنا موضوع، ابھی میں بہت دور دور اس سے چل رہا ہوں. فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایک کتاب ایسی ہے مجتہد کی یا مرجع کی جو صرف آپ کے لیے لکھی گئی، یہ بمبئی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ احمد آباد والے، کیا کون سا تاجپور، کون سا علاقہ، وہاں والوں کے لیے نہیں ہے، یہ لکھنؤ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کراچی والوں کے لیے نہیں ہے. پڑھ سب سکتے ہیں، کام ہر ایک کا، کوئی نہ کوئی کام کا مسئلہ مل جائے گا، لیکن اول سے آخر تک پوری کتاب آپ کے لیے، آپ کی خواتین کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے ہے. الفقہ للمغتربین، للمغتربین A code of practice for Muslims living in the West. اب اس کتاب کے اندر ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، اور اس وقت جو مجھے جاب مل رہا ہے اس میں مجھے شراب سرو کرنا پڑ رہی، اور اس کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں ہے. تو فتوے میں مجتہد یوزولی یس یا نو، مگر آپ جا کے دیکھیں، میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ پبلک جا کے ریفرنس چیک کیا کرے، پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے. ہماری اگنورنس سے فائدہ اٹھا کر بہت ساری غلط سلط باتیں ممبر سے بھی آپ کو پہنچا دی جاتی. تو اس کے جواب آیت اللہ سیستانی نے یس یا نو تو بعد میں لکھا, پہلے قرآن کی یہی آیت کوٹ کی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اللہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. آج بھی عربی میں ایگزٹ جو ہوتا ہے فری وے سے, آج بھی عربی میں سعودی عرب کی سڑکیں, دبئی کی سڑکیں, ہر جگہ مخرج لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فری وے سے نکلنے کا راستہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق دے گا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا. فتویٰ دینے کے ساتھ یہ آیت بھی کوٹ کی, تو اب ایک پرابلم, اس کی بھی دعائیں, بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی, دعائیں, شادی ہو گئی لیکن انتہائی نامعقول قسم کا شوہر ملا ہے, ہر وقت ٹینشن اور لڑکی کی زندگی جہنم ہے, دعائیں, اولاد نہیں ہوتی ہے, دعائیں, بہت زیادہ اولاد ہونے لگی ہیں, دعائیں, اولاد ہو گئی ہے لیکن انتہائی نالائق, ناکارا, دین حق سے ہٹی ہوئی گمراہ اولاد, دعائیں. اب یہ سارے مسئلوں کے لیے ہمارے پاس دعائیں, کوئی دعا کام نہیں آتی جب تک کہ آپ خود بھی اپنا ایفرٹ نہ کریں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, علماء نے پورے پورے عشرے یہاں پہ پڑھے, لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا ایک منٹ کی بات, اس کو پھیلا کے دس منٹ ہو گئے, بہت زیادہ میں نے پھیلا دیا, کہ اب یہ جتنے پرابلمز ہیں جن کی دعائیں مجموعہ ہے, مفاتیح الجنہ ہے, ہر کتاب میں آپ کو ملے گی یہ دعائیں, ہر دور کے مسلمان کے لیے, کیونکہ یہ پرابلم ہر دور میں رہیں, مور اور لیس, کبھی زیادہ ہو گیا مسئلہ, کبھی کم, لیکن رسول اللہ سے لے کے گیارہویں امام سے لے کے غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک, مگر ایک مسئلہ ایسا جو پہلے والوں کا نہیں تھا, وہ خاص ہمارا مسئلہ, اور شاید ہمارا بھی نہ ہو ہمارے بعد والوں کا, لیکن ہے بہرحال ہمارا, اور اس کا جو سولوشن ہے جو بیسٹ, وہ سورہ کاف کی آخری دس آیتیں, جتنے اور آپ کے ذہن میں آئیے سوچیے پرابلم کیا کیا پرابلم. میں ٹائم اگر ویسٹ کرنا چاہوں تو آدھا گھنٹہ صرف ایک لسٹ بتا سکتا ہوں, لیکن نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. ایک پرابلم, اس کا نام ہے دجال. دجال خاص آخری زمانے کے مومنوں کے لیے, شیطان ہر دور کے انسانوں کے لیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہر زمانے کے انسانوں کی دعا, فاستعذ باللہ من الشیطان, ہر لیکن دجال ہر زمانے کے لیے نہیں, دجال آخری زمانے کے مومن کا مسئلہ ہے. تو ہاؤ ٹو سیو یا پروٹیکٹ اور سیلف فرام دجال, دجال سے بچنے کے لیے کون سی دعا, دوا بھی کرنا ہے وہ کوشش, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس پر میرے بہت سارے عشرے, لیکن دعا سورہ کہف کی آخری دس آیتیں ہر شب جمعہ پڑھا کرو, اور اس کے اور بہت سارے بینیفٹ ہیں. تو یہ سورہ کہف اول اور آخر اسٹارٹ ہو رہا ہے آقا حسین کے بازار کوفہ کی تلاوت سے, اختتام ہو رہا ہے امام زمانہ پر, یعنی دجال کا مطلب امام. کتنی ایسی روایتیں, آج رات یوم سکینہ کی بنا پہ مجھے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال یہ مجھے پتا ہے کہ آج رات کو جو مجمع مل گیا یہ کل آنے والے کل تو نہیں ملے گا اور پرسوں تو نہیں ملے گا, تو اس لیے یہ باتیں زبان پہ آ گئیں. وہ یہ کہ دجال سے بچنے کے لیے, اور دجال کا مطلب امام زمانہ, اور اب میں آپ کو کئی روایتیں وسائل و شیعہ جیسی کتاب سے سنا سکتا ہوں. یہ وہ کتاب ہے کہ ہر مرجے کے سرانے ہوتی ہے, فتوے اسی کتاب کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں, حدیث کی کتاب, جہاں پہ پیغمبر نے آخری زمانے کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جو دل میں خوف پیدا کرتی ہیں. ایک فیئر دل میں آتا ہے, آدمی کا جسم کانپنے لگتا, یہ خرابی ہوگی. مثلا وقت نہیں ہے اور پھر بھی میں بہکا جا رہا ہوں, مثلا بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی, شیعوں کا خون بہے گا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, بہت شارٹ کر رہا ہوں, کئی ایسے نشان, کئی اور سائنز آف ظہور. اور جب راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کتنا خراب زمانہ ہوگا, جو بعض روایتوں میں لفظ آیا ہوا شر الازمنہ, تو اس میں سے ایک روایت تو خود مولا علی نے نقل کی ہے, یعنی راوی مولا علی, یہ جملہ ان کا کہ یا رسول اللہ اتنا خراب اور برا زمانہ ہوگا. پیغمبر نے کہا لیکن نہیں, وہی بہت اچھا زمانہ ہوگا. ابھی تو ساری خرابیاں بتائیں کہ وہی اچھا زمانہ ہوگا, کیونکہ یہ ساری خرابیاں ہوں گی تو اللہ اپنی آخری حجت کو اور میرے بیٹے کو ظاہر کرے گا, یہ خرابیاں سبب بنیں گی. اب آپ انگریزی والے ہیں, مجھے تو انگریزی آتی نہیں, جب کبھی میں نے کچھ جملے بولنے کی کوشش کی بعد میں پتہ چلا غلط ہی بول کے چلا گیا. بلیسنگ ان ڈسگائز ایسا کوئی انگریزی کا محاورہ ہے نا, کہ وہی ساری خرابیاں کہ سننے والا راوی پریشان ہے, ڈر رہا ہے, خوف ہے اس کے دل میں, اور پیغمبر کہہ رہے لیکن اس لیے بہت اچھا ہے کہ پھر اسی میں تو میرا بیٹا آئے گا. دجال جہاں ہم کو ڈرا دیتا ہے وہاں یہ ایک پیغام بھی دیتا ہے, ہوپ ہوپ امید کہ اب امام آنے والے ہیں. مگر یہ تو سورہ کہف کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ اس سورے کے درمیان پہلی آیت آخری آیت اب اس کے بیچ میں بہت سارے اہم اہم میسیجز قرآن نے دیے, بہت سارے. مرجعیت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک اینٹائی مرجعیت موومنٹ چل رہا اس کا بھی جواب اس کے اندر ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں. ماہ رمضان میں 30 دن سورہ کہف کی تفسیر کرتا ہوں. سوری, آج کل تو لوگ رمضان 30 دن کا ہونے ہی نہیں دیتے, آفٹر 29 ڈیز کہیں نہ کہیں سے چاند کھینچ کے نکال لاتے ہیں, تو بلکہ 28 میں ہی چاند آ جاتا ہے. لیکن خیر پورا مہینہ, پورا مہینہ. یہ حضرت عائشہ کا جو ملا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے قسم تو ایک مہینے کی کھائی تھی, یہ 29 ڈیز کے بعد آپ نے اپنی قسم توڑ دی. پیغمبر نے کہا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن آج نہیں. تو آج تو بات یہ کہ بہت سارے اہم میسیج ہیں, ان میں سے ایک میسیج یہ, اور اب وہ اس کا ترجمہ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھو تمہارا مال جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ مال ہوتا ہے نا تو آپ کے مکان اچھے ہوتے ہیں, یہ مال ہوتا ہے نا تو آپ بہت ساری ڈیری کوئن خرید لیتے ہیں, یہ مال ہوتا ہے نا تو پھر آدمی جو ہے اچھی سے اچھی گاڑیاں لیتا. اب یہ BMW سے لے کے مرسیڈیز سے لے کے فراری سے لے کے لگمبانی کون سی وہی گاڑی ہے, خیر اب یہ سلسلہ چلتا ہے. مال ہے نا, تاجپور میں تو یہ گاڑیاں نہیں ہوتی ہوں گی, وہاں تو شاید تانگے چلتے ہوں یا رکشے چلتے ہوں یا اسکوٹر چلتا ہو یا جو بھی اس کو کہیں گے. کہیے دنیا کی زندگی کی زینت. لیکن پھر قرآن ایک اور بات کہہ رہا ہے, بل بنونا, اور تمہارے بیٹے, اولاد نہیں بیٹے, دنیا کی زندگی کی زینت. خاص طور پر آج بھی انڈیا اور پاکستان آپ کی بیٹیاں کچھ بھی پڑھ جائیں وہ زینت نہیں ہوتی, لیکن بیٹا یہ ڈاکٹر ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اور وہ مثلا اتنا IT کا ماہر ہے, ایک باپ خوشی محسوس کرتا ہے, فخر ہوتا ہے, سینہ تان کے نکلتا ہے. اب یہ قرآن کا میسج سنی, مال اور بیٹے یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت, مگر آخرت. اب جو قرآن کہہ رہا ہے ہڈن انڈر دا لائن میسج سمجھتے جائیے. اب قرآن کہتا ہے ول باقیات الصالحات, لیکن ایک چیز ہے باقیات الصالحات, خیر و عند ربے کا ثوابا, اللہ کے یہاں ثواب بھی اس کا زیادہ ہے مال کا نہیں. مال بھی اگر صحیح طریقے سے کما کے اچھی جگہ خرچ کیا جائے ثواب ہے, لیکن خیر, خیر سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے اچھی چیز وہ باقیات الصالحات. اور بیٹے, اگر صحیح معنوں میں بیٹوں کی تربیت کیا اور ان کو دیندار بنایا یہ ثواب دلوائیں گے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب خیر, سپرلیٹیو خیر کے معنی گڈ نہیں ہے, خیر کے معنی بیسٹ, وہ ہے باقیات الصالحات. وخیر و عملا, اور بہترین امید اگر کسی چیز سے وہ باقیات الصالحات سے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا معروضہ میں اس سے پہلے اس ممبر پہ 2-3 سال پہلے عرض کر چکا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ باقیات الصالحات کیا چیز ہے. دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو قرآن نے بالکل کلیئرلی مینشن کیا, مال اور بیٹے. تفاسیر میں اس کے کئی معنی دیے گئے ہیں, لیکن اگر آیت کے اسٹائل سے ہی دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقیات الصالحات کیا ہے. کہا بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے, آخرت کے لیے کوئی اور چیز. تو اب بیٹوں کے سامنے کون سا لفظ آتا ہے, بیٹوں کے سامنے بیٹیاں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد تمہاری بیٹیاں. تو اب یہ بیٹے اور بیٹیاں, کہا بیٹا دنیا کی زندگی کی زینت ہے, نہ آخرت میں ثواب دلوا سکے گا نہ اس سے کوئی امید کرنا, اور بیٹیاں وہ ہیں جو ثواب بھی دلواتی ہیں اور امید بھی. ثواب کے لیے تو آپ روایت سنتے رہتے ہیں کہ کبھی پیغمبر نے فرمایا جس نے چار بیٹیوں کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا کا ہاتھ ہے, اب وہ روایتیں نہیں پڑھ رہا. اور کبھی یہ جملہ آیا کہ بیٹے تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, اور فرق یہ ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا, رحمت کے بارے میں کبھی سوال نہیں ہوتا. بیٹوں کے بارے میں سوال کا جواب دیتے دیتے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے قیامت میں, اور بیٹیوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا سوال نہیں, وہ رحمت بن کے آتی. کبھی امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جب کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے تو جو گھر والا ہوتا ہے وہ تحفہ دیتا ہے آنے والے مہمان کو, آنے والے مہمان کو تحفہ دیا جاتا. یہ پہلی دعا جو آپ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو. جو آپ مسجد الحرام میں داخل ہونے, اب کربلا تو ہر آدمی آج کل جا رہا, ایک بار کیا دس دس دفعہ پندرہ پندرہ دفعہ آپ ہو کے آئیں, تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ معصوم کے حرم میں اس طرح منہ اٹھا کے نہیں جاتے. پہلے مین گیٹ سے باہر کھڑے ہو کر اذن دخول انٹری کی پرمیشن لیتے ہیں, جب پرمیشن ملتی ہے تو آپ انٹر ہوتے ہیں. یہ اجازت جو لی جاتی ہے یہ ہر معصوم کے روزے پر ہے. مسجد النبوی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سامرہ مقدس کے اندر جو معصومین ہیں وہاں تک ہر روزے پر. لیکن مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جب آپ انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں کے اوپر جو اجازت ہے وہاں کوئی اجازت کا کنسیپٹ نہیں, وہاں پہ آپ یہ جملہ کہتے ہیں یہ وہاں کا اذن دخول ہے. اگر میں اتنی گاڑی اردو کیا, یہ تو عربی میں پڑھ رہا ہوں, اگر وہ میں سمجھا سکا. اور وہ کیا ہے اذن دخول, کیا ہے خدا میں تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں, بغیر بلائے ہم نہیں جاتے, اللہ نے پہلے بلایا ابراہیم کے ذریعے تب ہم جا رہے ہیں, تو تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں. اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والے کی ذمہ داری ہے, یہ وہ دعا کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے عمرے کے درمیان مکے میں پڑھی ہوگی, حج کے درمیان مکے میں پڑھی ہوگی کہ اے خدا, ایک طرح سے آپ اپنا حق جتا رہے ہیں, میں تیرا مہمان ہوں, تیرے کہنے پر آیا ہوں. اور ہر مہمان گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق ادا کرے. تو میں سب سے پہلے تجھ سے مثلا یہ اور یہ اور یہ مانگتا ہوں, وہ جملے. اب وہاں پہ جو سب سے پہلے چیز مانگی جا رہی ہے وہ رحمت ہی ہے, لیکن بات جو کہہ رہا تھا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سے آپ نے یہ کہا, اللہ کے گھر مہمان بن کے گئے, تو آپ نے کہا گھر والا میزبان ہوسٹ گفٹ دیتا ہے آنے والے مہمان کو, ایک طریقہ ہے اسلام کا, ایک سنت ہے اسلام کی. اسی حوالے سے معصوم فرما رہے ہیں کہ اب اگر کائنات کا سب سے اچھا ہوسٹ ہو اور کائنات کا سب سے اچھا گیسٹ ہو, جس کے پاس آپ جائیں گے آپ کا جو اسٹیٹس ہے, جو سامنے والے کا اسٹیٹس ہے, دونوں اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کر ایکسچینج آف گفٹ کریں گے. مثلا آپ کے یہاں بالکل ایک اجنبی اور فقیر آ گیا, اس کو بھی آپ گفٹ دیں گے, اور اگر آپ کا اپنا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آ گیا اس کو بھی آپ گفٹ دیں گے. دونوں کے گفٹ میں فرق ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے والدین آپ کے گھر کچھ عرصے رہنے کے لیے آ گئے, آپ ان کو بھی کچھ گفٹ دیں گے, مگر وہ تو ویسا تو نہیں دیں گے نا جتنا ایک عام مومن کو دیں گے, فرق ہوتا. تو اب بیسٹ کے پاس جا رہا تو ملے گا بھی اسے بیسٹ گفٹ. اللہ کی بارگاہ میں رسول مہمان بن کے جا رہے ہیں, جس کو ہم معراج کہتے ہیں. معراج کا سفر وہ سفر ہے جو پیغمبر نے خود سے نہیں کیا, اللہ نے باقاعدہ پیغمبر کو دعوت دے کے بلوایا. اور دعوت دینے کے بھی دو طریقے ہیں. اس معراج کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو آج کی مجلس کا وقت رہ جائے گا, انشاءاللہ کل اور پرسوں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کسی اور کانٹیکس میں ہوگا, لیکن اتنی سی بات سن لیجیے کہ خالی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے دیں, بھائی کل میرے گھر میں ایک فنکشن ہے آ جانا, یہ بھی آپ نے دعوت دی, انوائٹ کیا. اور ایک جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, ایسے لوگ ہیں جو ہمارا خیال کرتے ہیں, सब नहीं है कि जो कब्र के सांप और बिच्छू से डर के हमारा चेहरा भी देखने को तैयार नहीं है। वो क्या करते हैं, मौलाना कल हमारे यहां फंक्शन, खाली अपना पर्सनल नहीं, 22 रजब की नियाज है मसलन, या मजलिस है, मजलिस तो इमाम की, लेकिन नहीं, मेक श्योर करने के लिए कहते हैं कि मौलाना आपको कल आना है और हम सवारी भिजवाएंगे, हमारी तरफ से सवारी आएगी, पिकअप पिक का इंतजाम करेंगे, आप आ जाइएगा। तो अल्लाह ने खाली बुलाया नहीं है, बल्कि बाकायदा बाकायदा सवारी बुराक भी भिजवाई है और बुराक चलाने वाला ड्राइवर जिब्राइल भी भिजवाया है और फिर रसूल को बुलाया। तो पैगंबर का स्टेटस वाजे हो रहा है कि खाली दावत नहीं दी, इनविटेशन नहीं है, साथ में सवारी भी भिजवाई गई है। ये तो कोई VVVIP मेहमान होता, उसके लिए इंतजाम किया जाता है। तो अब कायनात का बेस्ट होस्ट तो अल्लाह, तो कहने की जरूरत नहीं, और कायनात का बेस्ट गेस्ट रसूलुल्लाह, सबसे अफजल है कायनात में। ये रबीउल अव्वल का महीना पैगंबर की विलादत का महीना, रबीउल अव्वल का महीना पैगंबर की हिजरत का महीना। खैर, अब पहुंचे वहां पे और जब वहां से वापस आए तो लोगों ने सवाल किया, बात की चीज है, क्या तोहफा मिला, बदन है फातिमा को, फातिमा के बदन को सूंघते जाते हैं, कहते जाते हैं हाजे ही हेबतो या नहलतो या हदियतुल मेराज, मेराज की रात परवरदिगार आलम ने मुझे ये तोहफा अता किया। बेस्ट के पास बेस्ट गया तो तोहफा भी उसे बेस्ट मिलेगा, यही इमाम का आखिरी जुमला था। कि याद रखो, अगर बेटी से बेहतर कोई चीज होती तो अल्लाह वो अपने हबीब को अता करता। कायनात की सबसे बेहतरीन चीज का नाम है बेटी। अब ये शहजादी की अजमत तो है कि मेराज में मिली, लेकिन हमारे और आपके लिए भी पैगाम है, बेटियां बेटियां बाकियात तो सालिहात हैं, बेहतरीन तोहफाए परवरदिगार हैं, सवाब भी तुम्हें इसमें ज्यादा है और उम्मीद। अब उम्मीद को जरा सा समझा दूं तो फिर हुसैन की बेटी की तरफ मैं आता हूं। उम्मीद, बेटे भी वालिदैन की मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखिए, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। आपका हंसना बता रहा है कि आप में से हर एक पे ही गुजर चुकी है। खैर, तो खुलासा ये कि वो हर एक के इन्फ्लुएंस में आते हैं, इन्फ्लुएंस में, और बेटियां प्रेशर में आती हैं फिर भी वालिदैन की खिदमत करती। अब मैं इसकी दो मिसालें दे रहा हूं, मिसालें क्या मतलब, एक दुनिया की और एक आखिरत की। कितनी बच्चियों को मैं जानता हूं, कितनी बच्चियों को, खास तौर पर जो किसी ऐसे माहौल में रहती हो जो हिंदू कल्चर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस माहौल, जिसके बहुत ज्यादा असरात हिंदुओं के हों। अब हिंदुओं के यहां तो यह है कि बेटी को रुख्सत कर दिया, जहेज वहेज दे के चैप्टर क्लोज करो, बाप की मीरास में से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और अब इसका बाप से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुझे आपके अहमदाबाद का नहीं पता है, लेकिन हमारे यहां कराची में जो खोजा कम्युनिटी रहती, वहां पे बाप बेटी के घर जाके पानी तक नहीं पीते। तो नहीं नहीं, आप बेटी का घर है वो पराया घर है, वहां पानी भी नहीं पिएंगे। पुराने बुजुर्ग, पुराने मिजाज के लोग, पुराने से मतलब ये है कि उनकी वही एज है जो आपकी एज है, आप भी पुराने लोग हैं। खैर, तो खुलासा ये है कि ये इस्लाम तो नहीं, ये हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर। जो मैं बेटी को रुख्सत कर दिया, जहेज का मतलब ही है कि बाद में कुछ नहीं देना मीरास में, घर में जाके पानी भी नहीं पीना। तो अब जो जहां पे हम मोमिन हैं, अहले बैत के शरीयत को मानने वाले, दीन इस्लाम पे अमल करने वाले, लेकिन वो जहां पे वो पुराने ख्याल होते हैं, वहां अब तक ये मसला कि लड़की गई शादी होके शौहर के घर में, अब तो ससुराल का प्रेशर होता है कि ज्यादा मैके की केयर ना करना, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिल्मों में भी फिर कुछ डायलॉग आ जाते हैं कि बाप भी कहता है बेटी जा रही है तो जहां तुम्हारी डोली गई है वहीं से तुम्हारा डोला निकले, मसलन अब हमारा ताल्लुक नहीं, अब ये है तुम्हारे माँ बाप। और बात सास तो बड़ी खूंखार होती है, वाकन बड़ी खूंखार होती है सास। ये लफ्ज जो है मैंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता कि खूंखार को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, लेकिन ये जो कहा जाता है कि मदर इन लॉ, इसके अल्फाज को अगर आप तरतीब दें तो वीमेन हिटलर बनेगा ना, यही तो अल्फाज को अगर आप रीअरेंज करें तो वाकन वो हिटलर ही लगती हैं। अब वहां पे प्रेशर है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास केस आते हैं, आपकी कम्युनिटी जहां तक मेरी मालूमात है अभी तक इससे महफूज है, लेकिन सिर्फ आपकी नॉर्थ अमेरिका में कितनी जगह प्रॉब्लम, लड़कियों पे जुल्म हो रहा है उनके शौहर की तरफ से, लड़कियों पे जुल्म हो रहा है उनके सास की तरफ से, कि खबरदार और मैके वैके का ख्याल न करना, वो सारा जुल्म और प्रेशर बर्दाश्त करके जहां मौका मिलता है माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, मैके का ख्याल करके। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि एक आध जुमला पहले आ चुका, और वो बेटा जिसकी पहली जिम्मेदारी है बूढ़े माँ बाप का ख्याल करना, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आके भूल गया, वो लड़की जिसकी एक तरह से इतनी जिम्मेदारी नहीं है, प्रेशर में आने के बाद भी, कई जगह तो टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद भी बाप और माँ से कुछ इतना अटैचमेंट और मोहब्बत है कि वो खिदमत में खिदमत की जा रही है। दुनिया की बात है और आखिरत की बात, आप हजरात के इल्म में ये है कि मैं मजलिस सवाब के लिए पढ़ता हूं, लेकिन ज्यादा मेरा ये शौक है वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं। तो अगर आप कभी किसी भी इमाम बारगे की वो यूट्यूब पर वीडियो देखें जहां मजलिस भी हो और वहीं पे क्वेश्चन आंसर भी हो, बिल्कुल आपको फर्क लगेगा कि दो मुख्तलिफ अंदाज से बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में ये सवाल बहुत आता, लड़कियां पूछती कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया तो बाप की कजा नमाज तो बड़े बेटे पर वाजिब है, नहीं पढ़ रहा हमारा भाई, वो अपनी नमाज पढ़ ले तो बड़ी बात है, वो बाप की नमाज नहीं पढ़ता, हम पढ़ सकते हैं। जिस पर वाजिब नहीं है भाई, हम तो बहुत खुश होते हैं ना जिस दिन हमें पता चले फलां चीज हम पे वाजिब नहीं रही, खुश होता है आदमी। अरे वाजिब को तो छोड़े, वाजिब अगर छोटा हो जाए, मसलन चार रकत नमाज है, कहा ट्रेवलिंग में जाओगे दो रकत रह जाएगी, खुशी हो जाती है, नमाज आधी हो गई है, कंसेशन मिल गया, कम नमाज पढ़ना पड़ेगी, और जहां माफी होती चली जाती है किसी वाजिब की, और वहां पर उन पर वाजिब नहीं है, वो तड़पी जा रही है कि हमें बाप की नमाज पढ़ना। और अगर बाप का ना सही तो सवाल करते हैं कि बाप की नमाज तो मेरा भाई अगर पढ़ ले तो माँ की नमाजें कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ना चाहती। जिस पर वाजिब है वो तवज्जो नहीं दे रहा, जिस पर वाजिब नहीं है वो खुशी के साथ आके पूछ रही है कि क्या मैं पढ़ सकती। जवाब तो दे दिया जाता है कि जी किसी भी मरने वाले की कजा नमाज और रोजा दुनिया का कोई भी मोमिन कर सकता है, कोई रिलेशन हो कि रिलेशन न हो, कोई इस शरीयत की तरफ से हिदायत आई हो कि ना आई हो, हत्ता ये कि वो मर्द है तो आप औरत इजाजत है, वो औरत है और आप मर्द तो आपको इजाजत है, वारिसों से पूछने की जरूरत भी नहीं, मगर वाजिब सिर्फ बड़े बेटे पर। क्या मतलब? पढ़ हर एक सकता, कयामत में खुदा सवाल सिर्फ बड़े बेटे से करेगा, बेटी से नहीं करेगा। तो अब ये बेटियां क्यों तड़पी जा रही, सिर्फ इसलिए कि बाप के मरने के बाद कब्र और कयामत में कोई अजाब ना हो रहा हो, घबरा रही है ये बच्ची, वाजिब नहीं है लेकिन अगर मैं पढ़ लूं तो उनको फायदा पहुंचेगा। ये है कुरान कह रहा, उम्मीद करो तो इन्हीं बच्चियों से करो, दुनिया में भी वो सारे टॉर्चर और प्रेशर ससुराल का बर्दाश्त करके तुम्हारी खिदमत करेंगी, और आखिरत के लिए भी जो अल्लाह ने भी उन पे वाजिब नहीं किया वो तड़पी जाएंगी। मुझ पर वाजिब हो के ना हो, मेरे बाप पे कोई अजाब ना आ जाए, मेरी माँ पे कोई अजाब ना आ जाए, ये उम्मीद। और यही वजह कि जिसके पास जरा भी दीन की समझ, वो बेटों के लिए नहीं तड़पता है, वो बेटियों के लिए तड़पता। हमारे पास जब लोग औलाद के लिए दुआ कराने आते हैं या दुआ मांगने आते हैं या दुआ पूछने आते हैं, 99% कहते हैं कि मौलाना कोई दुआ बताइए बेटा हो जाए। उम्मीद बेटी से, काम बेटी आई, मदद बेटी करे। तो आप जिनको समझ है, सेंस है, एहसास है, अवेयरनेस है, वो तड़पते हैं, चाहे वो रसूल हो चाहे वो इमाम। हजरत नूह या हजरत इब्राहिम का वाकया मशहूर, खुदा बंदा एक बेटी दे दे। अब उन्होंने तो जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तमन्ना बेटी दे दे, क्या करोगे? बेटी लेकर कहा, जनाजे की रौनक होती है। पैगंबर का इतना मातम आज तक किसी ने नहीं किया जितना मातम बेटी ने किया। लेकिन अभी मैं मंजिल मसाहिब से जरा दूर हूं, अभी तो बात शुरू हुई। तो नबी हो, रसूल हो, इमाम हो, हर एक को बेटी चाहिए है जिनके पास दीन की अवेयरनेस है। یہ ہمارے کام آنے والی, اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا, اس سے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی, اس سے ہمیں قبر کے اندر آسانی بھی ملے گی. بیٹیاں ہر ایک کو چاہیے. اور پھر اللہ کے رسول کو تو تحفہ معراج میں بیٹی مل گئی. مولا نے دعائیں کر کر کے زینب کو مانگا, حسین نے دعائیں کر کر کے سکینہ کو لیا. اب آئیے ذرا بہت تھوڑا سا ایک ہسٹری کا بیان بھی سن لیجئے. میں ہسٹری کے بیان کا اتنا زیادہ قائل نہیں ہوں. ریزن یہ ہے کہ ہسٹری اور اسپیشلی اہل بیت کے لیڈیز کی ہسٹری, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. روایتیں اتنی مختلف ہیں. اہل بیت اطہار اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں زیادہ کوئی ہسٹری کی باتیں نہیں بتاتے. اب عام راوی وہ بھی کوئی اہل بیت کے گھر میں تو نہیں جاتے, وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں, تو روایتیں اتنی زیادہ مختلف ہو جاتی ہیں کہ نمبر ون آج 1400 سال بعد اس میں ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون. اور نمبر دو جب روایتیں بہت مختلف ہو جاتی ہیں تو آپ کو کوئی روایت سنائی جائے, آپ نے آج تک دوسری روایت سنی, تو ذرا سا لوگ ہسٹری کا مسئلہ ہے دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. اب میں مزید بتاؤں گا ایک دو دن کے بعد جب مجمع بہت کم رہ جائے گا. ابھی تو کیونکہ جو اصل جس کام کے لیے مجمع آیا. روایتیں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو لے کے مکے میں پہنچے, اور جس دن مکے میں انٹر ہو رہے ہیں, یہ آج کا مکہ نہیں سمجھیے, عالیشان عمارتیں, بہترین ہوٹل, 7 سٹار رہنے کی جگہ, ایک کونے پہ کے ایف سی ہے, دوسرے کونے پہ البیک ہے, تیسرے کونے پہ پیزا ہٹ ہے, یہ والا مکہ نہیں سمجھیے. مکہ نام کی کوئی چیز ہی اس وقت دنیا میں نہیں تھی, کوئی کنسٹرکشن نہیں, کنسٹرکشن تو چھوڑے, کوئی درخت نہیں, کوئی جھاڑ نہیں, کوئی پودا نہیں, کوئی گھاس نہیں. ارے کوئی دن کے وقت شیڈ کے نیچے بیٹھنا چاہو تو کہیں شیڈ نہیں ہے, کھلا میدان اور ڈیزرٹ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ابراہیم خود کہہ رہے. جب آ رہے ہیں مکے میں تو کہتے آ رہے ہیں رب انی اسکن تو من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے خدا میں اپنی اولاد کو لے کر ایسی جگہ آیا ہوں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں ہے, اور اکلوتا بیٹا ہے. ایسا نہیں کہ 10, 12, 15 بیٹے ہیں, چلو ایک بیٹا مر بھی گیا تو کیا ہارے, ایک بیٹا, خالی اکلوتا بیٹا. اس وقت تک تو دوسرے بیٹے اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے, اسماعیل, اور یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب بہت اہم اس میں میسیج ہے, لیکن وہ چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے, وہ کل یا پرسوں میں بتاؤں گا. اس لیے بتاؤں گا کہ اتفاق سے نارتھ امریکہ میں 4 جگہ میں نے یہ پڑھا تو چاروں جگہ لوگوں نے بہت پسند کی, لیکن یہ الگ بات ہے. میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو چیز کہیں اور پسند کی جائے وہ آپ کو بہت ناپسند ہوتی, اور جو چیز آپ بہت شوق سے سنتے ہیں میں کہیں اور پڑھوں تو لوگ ناپسند کرتے ہیں. خیر, تو اب وہ ایک الگ بات ہے. ابراہیم بیٹے کو اور بیوی کو لائے حاجرہ کو, دونوں کو یہاں بٹھا دیا. کہاں بٹھا دیا؟ جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں ہے, سر پہ ذرا سا سایہ بھی نہیں, مگر حکم خدا ہے ان کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ زمزم کا پانی نکلا, مکہ شہر آباد ہوا. لیکن جب مکہ شہر آباد ہوا, کیونکہ پہلے زمانے کے ڈیزرٹ میں پانی سب سے بڑی دولت ہوتی, یہ پانی جب نکلا تو یہ دیکھ کے اطراف کے بہت سے قبیلے آ گئے. حضرت حاجرہ نے کنڈیشن لگائی, تم یہ پانی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ رہ سکتے ہو, مگر چونکہ یہ پانی نکلا میرے بیٹے کی وجہ سے, اور یہ جو شہر آباد ہوا, جو پہلا ٹینٹ لگایا وہ میرے بیٹے نے لگایا, یہ میں نے لگایا اپنے بیٹے کے لیے, اس لیے یہاں کے مالک ہمیشہ ہم رہیں گے. سب نے مان لیا, سب نے مان لی. لیکن 2 جنریشن اور 3 جنریشن گزر گئی, مکہ بہت آباد ہو گئے. اب جو نئے لوگ آئے, یا وہی پرانے لوگوں کی جو نئی جنریشن آئی جن کو پوری ہسٹری نہیں پتا, اس وقت ہسٹری اہم بن جاتی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے سے کہا کہ یہ کیا ہے مکہ, اس کا جو سب سے پرائم لوکیشن ہے جہاں کی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو سب سے زیادہ, صرف ایک خاندان وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ساری ان کی ملکیت میں, پورا یعنی اصل تو خانہ کعبہ ہے نا, تو اس کے قریب کا جتنا علاقہ ہے وہ اولاد اسماعیل کی ملکیت میں, ان کی دادی حاجرہ اسی کنڈیشن پر دوسروں کو رہنے کی پرمیشن دے چکی. اب تو بھول بھال گئے, تین جنریشن ہو گئی, بھول گئے یا پتہ ہی نہیں ان کو. بھول کا مطلب ہے کہ تھا بھول, معلوم تھا اور بعد میں یاد نہ رہا, لیکن نئے بچوں کو معلوم ہی نہیں. چنانچہ اب آبجیکشن ہونے لگے, سب کو برابر کا شیئر ملنا چاہیے, زمزم سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, پراپرٹی سب میں برابر تقسیم ہونا چاہیے. اولاد اسماعیل سے کہا, انہوں نے منع کر دی, ہماری دادی نے اور ہمارے دادا نے یعنی حاجرہ اور اسماعیل یہ شرط یہ کنڈیشن لگا کر دی تو تمہارے بزرگوں کو یہاں اجازت دی. اب جب آدمی کے پاس آرگومنٹ نہ ہو تو وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے, طاقت ہوتی ہے, چیخنا آتا ہے, ہاتھ چلانا آتا ہے, مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, لیکن میجورٹی تو ان کی تھی, قبیلے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے, پرانے لوگ یعنی اسماعیل اور حاجرہ ریڈ انڈین بن کے رہ گئے. اب یہ جو اتنے سارے آئے, انہوں نے ایک مرتبہ اٹیک کر کے اسماعیل کی تھرڈ یا فورتھ جنریشن کو مکے سے نکال دی. اور جب ظلم ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر تو وہ آرگنائز طریقے سے نہیں بھاگتے, جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں چلا گیا, پھیل گئی یہ لوگ پورے عرب. پھر ایک شخصیت پیدا ہوئی اسی خاندان کی, جن کا لقب ہے قریش. قریش نام نہیں ہے, قریش ان کا ٹائٹل ہے. اب یہ کون شخصیت تھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, جناب سکینہ کا بیان باقی. قریش قرشا سے نکلا ہے, جس کے معنی ہیں کچھ اسکیٹرڈ چیزیں جو ہے نا اس کو جمع کیا جائے, جو چیزوں کو جمع کرتا ہے بکھری ہوئی چیزوں کو, اس کو کہتے ہیں قریش. اس نے جمع کیا ان چیزوں کو. اب جیسے مرد حضرات یا خواتین کبھی عزا خانے میں اگر کھانے وغیرہ کی اجازت دی جائے, کس طرح سے کچرا جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہو گیا ہوگا, کہیں دو گلاس پڑے ہوئے, کہیں چار کپ پڑے ہوئے, کہیں پہ یوز تین چار پلیٹیں پڑی ہے, کہیں پہ ایک چمچہ پڑا ہے, کہیں پہ کانٹا پڑا ہے, کہیں پہ نیپکن پڑے ہوئے. کوئی کھڑا ہوگا ثواب کے لیے, جمع کرے گا. بہرحال قریش کو پھر قریش اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی سینسیبل پرسنالٹی تھی, انہوں نے اپنے پورے خاندان کو ٹریس کیا کہاں کہاں چلے گئے, اور ان سب کو لے کے آئے, جمع کیا, ایک طاقت بنائی, مکے پہ قبضہ کر. یہ ہمارا حق ہے, ہم کو مل گیا. مکے والوں کی پرانی عادت ہے, اس کا مطلب ہے کہ جنریشن سے چلا آ رہا, کہ جس کا حق ہوتا ہے جب طاقت آتی ہے تو جو اصل مالک و وارث ہے اسی کو نکال باہر کرتے ہیں. بہت سارے اس سے میرے ذہن میں جملے آ رہے ہیں اسپائسی قسم کے, لیکن آج ٹائم نہیں, پھر کسی موقع پر. مگر اس فیملی کی جو برانچ یمن چلی گئی تھی, جب ان کو یہ آفر کی گئی تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, کیونکہ یمن میں وہ اسٹیبلش بھی ہو گئے تھے, اور یمن اس زمانے میں پورے عرب کے ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ پیسے والا اور ترقی یافتہ ملک تھا. ایک ایسے راؤٹ پر تھا نا, یمن دنیا کے دو حصوں کو ملاتا ہے, جیسے آج سوئس کنال کی ایک اہمیت بن گئی تھی, یا پناما کنال کی اہمیت ہے, پھر بھی یہ کم. یمن ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتا ہے, انڈیا اور چین اور جاپان کو یورپ سے ملانے کا راستہ یمن ہے. بائی شپ سارا کارگو یمن میں آتا ہے, یمن سے بائی روڈ پھر سیریا ہوتا ہوا. تو بہت پیسہ تھا اور بہت ترقی بھی بہت زیادہ تھی, بہت بڑی سویلائزیشن تھی. حضرت سلیمان نبی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ یمن کی ملکہ سے ہوئی تھی, ملکہ سبا بلقیس. اور وہ اتنی بڑی اس وقت ان کی حکومت تھی جناب بلقیس کی, کہ وہ جو ہدہد تھا جو دیکھ کر گیا تھا وہ حیران ہو کر گیا تھا. حضرت سلیمان کو بتائے تو یمن, تو جو لوگ وہاں سیٹل ہو گئے, جیسے فرض کیجئے کبھی انڈیا میں کوئی ایسا ہندو مسلم فساد ہو جائے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ مثلا احمد آباد سے لوگ نکلیں. احمد آباد ابھی احمد آباد ہے کہ نام چینج ہو گیا, کچھ سننے میں تو آ رہا تھا. خیر خیر ابھی تک وہی ہے, چلے غنیمت ہے. تو اب یہ ہے کہ اسکیٹرڈ ہو گئے. اب کوئی آدمی آباد میں آئے کہ پوری کمیونٹی کو ہو جائے کہ یا مومن کمیونٹی کو جمع کرنا, جو امریکہ میں آ جائیں گے وہ کہیں گے ہم کیوں آئے واپس, ہم تو یہاں اٹلانٹا کے اندر اتنی ساری ڈیری کوئن کھول کے بیٹھے ہیں, ہم کیوں مرزا پور یا تاج پور کے اندر جائیں. یعنی یہ نیچرل چیز ہے, آپ کی مثال آپ کی توہین کے لیے نہیں دے رہا ہوں. ہمارے یہاں کراچی میں بھی جو فسادات ہوئے اور کتنا قتل عام ہوا, کراچی تو مشہور ہو گیا تھا سیکنڈ بیروت. اب اس وقت جو لوگ نکلے حالات کی وجہ سے, اس میں کچھ افریقہ گئے حالات ٹھیک میں, وہ واپس آ رہے ہیں, گلف گئے حالات ٹھیک ہوئے واپس آ رہے ہیں, پاکستان ہی کے دوسرے شہروں میں گئے حالات ٹھیک ہوئے آ رہے ہیں, لیکن جن کو یہاں پہ اسٹیٹس مل گیا وہ واپس نہیں آ رہے, ہم یہاں سیٹ ہو گئے, یہاں کی زندگی اچھی ہے یہاں پہ. تو یمن والا جو برانچ ہے اس نے کام یہی رہے. اب پورا خاندان حضرت اسماعیل کا مکے میں آ گیا سوائے ایک برانچ کے. اچھا اب یمن میں تھی کرسچینٹی جب وہاں پہ رہے, کئی جنریشن گزری, اور چونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا تو کرسچینٹی از اے ٹرو اے ریئل مذہب, تو وہ سب لوگ عیسائی ہو گئے. پھر عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو عبادت کا بہت شوق ہے تو وہ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے چرچ بنا کے رہتا ہے, اس کو راہب کہتے ہیں, صرف اس کو نماز اور روزہ ہے اور کچھ نہیں چاہیے. تو جو راہب جب بن جاتا ہے تو اس کا اپنا جتنا بھی کیش اور ایسٹس ہے وہ اس کی فیملی میں چلے جاتے ہیں, زندگی میں ہی چلا, اس کا اب کوئی تعلق نہیں. اب یہ لوگ پہلے عیسائی بنے, یہ پہلا مرحلہ تھا, صحیح مذہب تھا, صحیح تھے, جنتی تھے. اور پھر اس کے بعد جب زیادہ ریلیجن ان میں آ گیا تو اب یہ لوگ راہب بننے لگے. یمن میں پیسہ ہی پیسہ ہے کیونکہ ایسے ٹریڈ روٹ پر ہے, چین اور انڈیا اور جاپان کو ملاتا ہے یورپ سے, تجارت ساری وہاں سے ہوتی, جو بزنس مین ہے وہ پیسوں میں کھیلتا. راہب بنے, اس کی جائیداد اس کے خاندان میں آ گئے دوسرے لوگوں, اور پھر یہ سلسلہ بڑھنے لگا. جنہیں اس کا مزہ آ جائے نا نماز اور روزے کا, پھر ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا. یہاں تک کہ اس فیملی کے 100 آدمی راہب بن گئے, سب کی دولت, فیملی ہی نہیں رہی. پہلے تقسیم ہوتی تھی, اب کس میں تقسیم ہو, ایک ہی آدمی آخر میں بچا تھا خویل, یہ ساری دولت ان کے پاس آ گئی. 100 بڑے بڑے بلینر اپنے زمانے کے وہ راہب بن گئے, عبادت دولت ان کے پاس آ گئی. تو وقت وہ آ گیا کہ اپنی فیملی میں یہ اکیلے رہ گئے, باقی سب تو راہب بن گئے, یہ اکیلے رہ گئے ہیں. اب بہرحال جو راہب نہیں بنے اس کو تو دوست احباب رشتہ دار, چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب میں مکے جاتا ہوں, یہاں رہ کے کیا کروں. امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ ساری کی ساری عبادت کی طرف چلی گئی. یہ ساری دولت لے کے مکے میں آئے. مکے میں آنے کے بعد ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی, پہلی بیٹی جس کا بیان آج کی مجلس میں آ رہا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یمن میں ہی بیٹی ہو گئی, بلکہ اسی کی وجہ سے پریشان ہو کے مکے میں آئے. دیکھیں یہ پرابلم آپ کا ہوگا, آپ کا اگر نہیں ہے تو نارتھ امریکہ میں ہر جگہ. اور وہ یہ ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوئیں, اب شادی کا مسئلہ, پوری فیملی جو امیڈیٹ فیملی وہ ساری راہب بن چکی ہے, بیٹی پیدا ہو گئی ہے, جوان ہوگی تو اس کی شادی کرنا. انڈیا اور پاکستان میں تو آج بھی یہ طریقہ ہے, بیٹی پیدا ہوئی شادی 20 سال بعد ہے, عقل مند والدین ابھی سے اس کے نام پہ یا کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کپڑے یا زیور یا سامان جمع کرنا شروع کر دیتے. باپ نے دیکھا کہ اب بیٹی ہو گئی, اب میں یہاں رہا ہوں تو کوئی رشتہ ملے گا ہی نہیں, تو سارا کا سارا خاندان ہاتھ سے نکل چکا ہے, وہ راہب بن گئے. راہب تو شادی بھی نہیں کرتے تو اب آگے ان کی نسلیں بھی ختم. اب یاد آیا کہ مکے میں تو اصل ہمارا ریئل خاندان اسماعیل والے وہ سب وہاں, تو بیٹی کی فیوچر اور شادی کے لیے وہ مکے کی طرف منتقل ہوئی. خویلد اپنی یہ ساری دولت اور بیٹی کو لے کے آیا, اسی بیٹی کا نام خدیجہ, خدیجہ بنت خویلد. جب خویلد کا انتقال ہو گیا تو اس ساری جائیداد جناب خدیجہ کے ہاتھ میں آ گئی, اور وہ اس زمانے میں پورے مکے کی سب سے مالدار عورت اس لیے بن گئی کہ گویا 100 یا مور دین 100 ملینر اور بلینر کی جائیداد ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور شرعی طریقے سے. پھر تو ان کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں. یہ پہلی بیٹی تھی جو اس خاندان جو تذکرہ آج ہونا ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی. بٹ اولاد اسماعیل کی جو برانچ یمن گئی, اب وہ بہت کئی سال سینچریز گزر گئے تو وہ بھی کئی برانچز میں تقسیم ہو گئے. یہ تو خویلد آ گئے, لیکن اسٹل کچھ لوگ ابھی وہاں موجود, اور ان میں سے ایک آدمی اپنے قبیلے کا سردار بنا جس کا نام تھا امرؤ القیس. یہ امرؤ القیس نام کا عرب میں ایک شاعر بھی ہے, وہ بالکل الگ چیز. یہ اپنے قبیلے کا سردار بنا, اولاد اسماعیل میں ہے, عیسائیت پر. اب یہاں پہ روایتوں میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے میں ہسٹری کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک خالی ورژن پڑھ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اب اس کے یہاں یہ پرابلم ہوا کہ 3 بیٹیاں ہو گئیں. چوتھے امام کی حدیث ہے کہ چار چیزیں غیرت مند آدمی کو رات کو سونے بھی نہیں دیتی، ان میں سے ایک ہے بنتن، اگر بیٹی ہو بھلو کانا مریما، چاہے مریم جیسے اسٹیٹس کی کیوں نہ ہو، پریشانی ہوتی ہے ہر باپ اور ماں کو. جب شہزادی شادی کے قابل ہوئی، رسول اللہ کی پریشانی پتہ ہے نا آپ کو، کس سے شادی کی جائے، میچ کون ہوگا فاطمہ کو. جب میرے مولا کی بیٹی زینب جوان ہوئی، مولا کی پریشانی دیکھی. یہ چیزیں چونکہ میں اس ممبر پہ پڑھ چکا ہوں، یہ تو مجھے اچھی طرح یاد. مولا پریشان ہوئی، مولا کائنات کا مشکل کشا، ہر ایک کی پریشانی دور کرنے والا، مگر ظاہری اعتبار سے ہی بتانے کے لیے کہ بیٹیاں جب شادی کے قابل ہوتی ہیں تو صحیح میچ ڈھونڈنا باپ کی ذمہ داری بھی ہے اور باپ کے لیے پرابلم بھی ہے. وہ عام ہمارے اور آپ کے گھر کی بیٹی نہیں ہے، زینب ہے زینب، فاطمہ ہے فاطمہ، وہ مسئلہ تھا. لیکن ابھی حضرت اسماعیل کی اولاد کی ایک برانچ اسٹل یمن میں، خویل تو آ گئے کیونکہ ان کا جتنا کٹم یا خاندان تھا وہ سب راہب بن گئے، یہ اپنے قبیلے میں ہے، اس کا قبیلہ راہب نہیں بنا. تین بیٹیاں اس کو مل گئی، محیا، سلمہ، سلامہ. ایام عزا کے پہلے عشرے میں جناب قاسم کے حالات میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا، چلے خیر بیٹی. پھر ایک دم سے اچانک بیوی کا انتقال ہو گیا. بیٹیوں کی شادی میں زیادہ تر عورتوں کا رول ہوتا ہے، وہی جا کے بیٹوں کی شادی میں بھی ہوتا ہے، وہی جا کے بہو کا انتخاب کرتی اور اپنے حساب سے بیسٹ بہو لاتی. چندے آفتاب چندے مہتاب میں بہت ذرا سی ثقیل یوپی کی اردو بول رہا، اور یہ کہ ماتھا چاند اور تھوڑی تارا اور پتہ نہیں کیا کیا فضائل ہوتے ہیں، شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہی چڑیل اور بھتنی بن جاتی ہے، لیکن وہ ایک الگ اسٹوری، وہ ایک الگ اسٹوری. اب ماں کا انتقال ہو گیا تو دو مسئلے ہو گئے، بیٹیوں کی شادی تو کرنا ہے، جو کام عورتوں کے کرنے کا جو وہ ایزیلی کر سکتی، عورتیں زیادہ مناسب ہوتی ہیں اس کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں میرے پاس تو باقاعدہ پوری کیلکولیشن انٹرنیٹ کی جتنی بھی ویب سائٹ میچ میکنگ کے نام سے ہیں، 90% میں بعد میں طلاق ہوئی، اور بہت جلدی بہت جلدی. تو اب وہ والدین کا تجربہ، خاص طور پہ عورت، تو وہ بیوی بھی مر گئی، اور ایک نہیں تین بیٹیاں، تین میں ایک چھوٹی ہے لیکن دو تو جوان ہیں. اور قبیلے کا سردار ہے تو اسے یہاں پہ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی میچ نہیں مل رہا. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی اسلامی حکومت، چنانچہ یہ مدینے آ گیا. ایک چیز یہ اپنے پاس لے کر آیا کہ مجھے کسی بہت ہی شریف آدمی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا، شرافت. اب یہ کیوں یہ دل میں خیال پیدا ہوا، وہ حضرت اسماعیل کی ایک وصیت تھی اولاد کے نام، وہ پڑھنے کا وقت نہیں، ورنہ جناب سکینہ کے حالات رہ جائیں. شریف مدینے آیا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، عیسائی قوم کا یمن. مدینے آیا تو پہلے یہ سوچا کہ شریف تو اپنے اسٹیٹس کا، یہاں کے سردار کو جا کے دیکھو. اچھا ہم لوگ شریف کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ شریف کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو. غریب آدمی آ جائے دروازے سے دھتکار کے نکال دیا جاتا ہے، پیسے کا نام ہے شرافت. پیسہ جو ہے، مولانا محترم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فارسی کا شعر آپ کو سنائیں گے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ اے دولت اے زر، تو خدا نہیں ہے لیکن ستار العیوب ہے اور قاضی الحاجات ہے. جس کے پاس پیسے آ جائے اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں، جو اللہ کی خاصیت ہے وہ عیب کا چھپانے والا. پیسے آ جائیں تو پھر دیکھیے، اور کبھی دو پیسے والوں میں مقابلہ ہو تو یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسوں سے وہ رہ جاتا ہے. کہ ایک صاحب گئے تھے آکشن کے اندر، ایک بہت ہی پرانی تصویر تھی لیکن تصویر سے لگ رہا تھا کوئی کنگ ہے، کوئی بادشاہ ہے اپنے زمانے کا. کتنے کی ہے؟ کہا کہ بھائی یہ تو $10,000 کی. کہا کہ یہ تو خیر زیادہ ہیں، میں 9,000 تک دے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں 9,000 نہیں، چلے جاؤ. چلے گا. پھر ایک اور آدمی آئے، کتنے کی ہے؟ 10,000. کہا یہ مجھے دے دو. لے لی، اپنے گھر میں لگائی. اگلے ہفتے دعوت ہوئی ان کے گھر میں، ہر ایک سے کہتے پھر رہے ہیں کہ میرے دادا کے دادا کو آپ کو پتا ہے وہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یہ تصویر ان کی ہے. وہ جو ہے یہ تو وہ جو پہلے صاحب تھے انہوں نے کہا $1,000 का फर्क रह गया, वरना आज ये मेरे दादा होते। तो खैर, अच्छा तो मसला ये है कि पैसा मोची के बेटे को जो है ना, वो सुलेमान नबी का बेटा बना सकता है। पैसा उसी को कहते हैं, आदमी भी झुक झुक के सलाम करते हैं। और पैसा और दूसरी चीज, किसी के पास पावर आ जाए, पावर हंगर जो आजकल है ना, कुर्सी के लिए हर आदमी क्यों दौड़ा जा रहा है, ये वाली कुर्सियां नहीं, लेकिन जो 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 वो कुर्सी आप समझ रहे हैं कि जो हर एक को कुर्सी चाहिए, कि भाई फिर खुद ब खुद इज्जत एहतराम फजीलत सब मिल जाती। अब ये दो अलग अलग चीजें। मदीने पहुंचे, अब आपकी तवज्जो के ऊपर है, मैं तो इस स्टाइल की मजलिस पढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन ये जुमले आ गए। मदीने पहुंचे तो कहा शरीफ आदमी से रिश्ता करना। इत्तेफाक से उस वक्त मदीने के अंदर खलीफा वक्त या हाकिम वो थे जिनके पास दोनों बातें जमा थी, पैसे तो इतने थे कि गनी कहलाते थे और हुक्मरान भी थे, ताकत भी है जो आदमी को इतना बड़ा बना देती है, पैसा भी है, वहां दोनों चीजें। तो कहा कि चलो यहीं जाके देख लो, पहला तो यही है शरीफ होगा। वहां गए, दो दिन तीन दिन बैठे, कहा पैसा है ताकत है शराफत कहीं नजर नहीं आ रही। बहुत सारे वाकयात हैं इसमें, लेकिन उसको शॉर्ट करना है, आपको अपने घर भी वापस जाना है। बहुत ही बददिल होके उठे, जिस खानदान की बुनियाद ही फेल हराम और अमल जिना और गुनाह कबीरा पे, वहां शराफत आए तो कैसे आए। तो कहा कि नहीं भाई, या तो शराफत नहीं है, अब शरीफ आदमी ढूंढना। मदीने के अंदर आ गए, मुख्तलिफ सिटिंग्स में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, जो लोग कहीं बैठ के गपशप करते हैं। पहला जमाना व्हाट्सअप नहीं, फेसबुक नहीं है, और मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेलीविजन नहीं है, रेडियो नहीं है, तो लोग शाम के वक्त खुद ही बैठ बैठ के जगह जगह, यहाँ एक चौपाल वहां बैठक, बातें होती हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। कहीं पे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आ रहा जिसको इनका दिल कहे कि वो शरीफ। मगर एक चीज देखी कि रोजाना शाम के वक्त शहर मदीना से बाहर कोई मजदूर थका हारा आ रहा होता, और उसके बालों की हालत, उसके चेहरे की हालत, उसके पांव की हालत बता रही कि दिन भर ये मजदूरी करके आ रहा है, और किसी ऐसी जगह मजदूरी करके आ रहा है जहां मिट्टी वगैरह का बहुत काम है, कोई खेत कोई बाग, वहां से ही आ रहा आता है, इसी रास्ते से गुजरता है। उसको देख के सलाम तो हर एक करता है, वो आगे बढ़ जाता, और जैसे ही वो आगे बढ़ता तो छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल 5 साल 10 साल 8 साल वो वहां खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे हैं। वो हर एक के पास से रुकता हुआ आगे मस्जिद के अंदर चला जाता। खैर, वो ये तो ढूंढ रहा था किसी मजदूर को, कोई थोड़ी को, बहुत ही शरीफ आदमी को। तो शरीफ का मतलब पैसे वाला हो, कम से कम व्हाइट कॉलर हो, 3-पीस सूट पहन के टाई लगा के बैठा हुआ हो, तो वो उनको देख रहा है। वो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, रोज आना देख रहा है। आखिर इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बच्चे क्यों खड़े होते। वो इसके पीछे चला, क्या देखा कि बच्चों के करीब से गुजर रहा, और जो पैसे इसके पास हैं वो थोड़े थोड़े चुपके से हर बच्चे के हाथ में देता जाता है। आखिरी मंजिल आती है, इसके पास कुछ नहीं रहता और ये अपने घर में चला जाता है। एक बार उसने आज देखा, नेक्स्ट डे दोबारा देखा, और इसको अंदाजा हो गया कि सारा दिन ये खेतों में काम करके जितना कमाता वो अपने घर जाने से पहले पहले मदीने के इन यतीम बच्चों में तकसीम कर देता। भाई यतीम बच्चों की अपनी एक खासियत होती, उनका लिबास, उनका चेहरा, वो जो आप मरसिए में भी बाज़ औक़ात सुनते हैं कि हिंदा का मुकालमा जनाब सकीना से, यतीमी किसे कहते हैं, यतीमी की निशानियां, वो सब तकसीम करता है। जब वो आगे बढ़ता है अपने घर तो कुछ नहीं होता। बेख्तियार इसकी जबान पे अरबी का सीगा ताज्जुब आया, मा अशरफा हाजल फता, ये जवान कितना शरीफ है। अच्छा, इसके जहन में तो यमन से निकलते वक्त ही शरीफ आदमी की तलाश, अब इख्तियार एक्सटेम्पो इसने कहा ये नौजवान कितना शरीफ। अजब, अरबी में जवान को शबाब भी कहते हैं, फता भी कहते हैं। इसने लफ्ज फता इस्तेमाल किया, ये लफ्ज फतेह कुरान करीम में हजरत इब्राहिम की जवानी के लिए आया था, और कब आया था, जब इब्राहिम ने सारे बुत तोड़ दिए और कौम ने पलट के अपने बुतखाने में देखा बुत टूटे हैं, कहा किसने तोड़े, तो लोगों ने कहा एक जवान है, शबाब नहीं, कहा एक फतेह है जो बुतों को तोड़ के गया। पता चला कुरान में फतह उस जवान को कहते हैं जो बुत शिकनी किया करता है। तो अगर इब्राहिम ने अपनी कौम के बुत तोड़े तो अली ने खाने काबा में 360 बुतों का खात्मा किया। यही इसके बाद वाले जुमले पे मैं नारा चाहता था, उस वक्त भी लगा दीजिएगा। तो शबाब नहीं का शबाब हर नौजवान का नाम, फतेह उस नौजवान का नाम है जो जवानी में बुशिकनी करता है। या वो इब्राहिम कुरान में आए या अली इस मक्के के अंदर आए, यही वजह है कि इसने भी अली को देखकर कहा मा अशरफ हाजल फतेह, फतेह ये जवान। और इसको तो छोड़ो, जिब्राइल भी अगर अली का कसीदा पढ़ने आए तो जवान नहीं का ला फतेह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जो लोग कल नहीं आएंगे ना, तो ये आज थोड़ी मजलिस में उनको सुना रहा हूँ थोड़ी सी ज्यादा, तो ये कल वाली बात भी आज कर रहा हूँ, बात खत्म हो जाए। तो कितना शरीफ है नौजवान। अब मालूमात शुरू की, पता चला ये सारा दिन यहूदी के बाग में काम करता है उस तेज तरीन धूप में। और जो आता है ये मदीने के यतीम बच्चों, जिसकी तरफ तवज्जो देने की मदीने के किसी मिलियनर और बिलियनर के पास फुर्सत ही नहीं थी। ये जो जमाना है तीसरे खिलाफत का, मदीने में पैसा छलक रहा था, मगर वो यतीम बच्चे ये इनको दे के घर जाता है, घर में इसके बच्चे फाका करते हैं। खाली आज जाता है वहां कुछ नहीं होता, तीन दिन ये मंजर देखा, चौथे देर आया और आने के बाद कहा कि मैं आया तो किसी और मकसद से था, लेकिन अब उससे पहले एक और मकसद मेरे जहन में आ गया। आया था मेरी तीन जवान मेरी तीन बेटियां, दो जवान है एक बहुत छोटी, माँ मर चुकी, मैंने सोचा कि उनकी शादी कर दूं। लेकिन जब मैंने आपको देखा कि ये है इस्लाम, तो अब मेरी ख्वाहिश है कि पहले तो मैं इस्लाम कबूल कर लूं, शादियां वादियां बाद में होती रहेंगी। देखिए ये किरदार होता है जो लोगों को मुसलमान बनाता है। और अली यही ख्वाहिश अपने शियों से भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात कल या परसों आएगी। तो कहा कि पहले इस्लाम, अली के हाथ में इस्लाम कबूल किया, कहा मेरी तीन बेटियां, मौला ने कहा तूने इतनी बड़ी नेकी की, इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है, नमाज से बड़ी नेकी, हिजाब से बड़ी नेकी, गरीबों की मदद से बड़ी नेकी। चुनाच अब मैं ये चाहता हूं कि जो तेरी बेटियों का मसला है वो अपने खानदान से तेरे खानदान को मिला के हल करो। पूछा क्या मतलब, कहा तेरी बड़ी बेटी कितने साल की है, उसने एज बताई माहिया, कहा कि मैं उससे शादी करता हूं। दूसरी बेटी सलमा, वो एज काफी कम थी, कहा ये मेरे बेटे हसन ने मुश्तबा से मैच करती। तीसरी बेटी वो तो अभी 4 या 5 साल की है, कहा ये शादी के काबिल नहीं। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटियों की शादी करके छोटी बेटी को कहां ले जाऊं, तो कहीं ना ले जाऊं, वो अपनी बहनों के साथ रहेगी, वो हमारे घर में रहेगी, वो हमारे खानदान का जुज है। अब तेरी जिम्मेदारी खत्म है, अब ये जिम्मेदारी अली के कंधों पर आ गई है। और फिर पहली शादी, पहली बेटी की शादी अली से हुई, दूसरी बेटी की शादी इमाम हसन से इस तरह हुई कि जनाब कासिम उन्हीं से पैदा हुआ। अच्छा एक बात और याद रखिए, टाइम नहीं है इसलिए मैं तफसील में आज नहीं जा रहा हूं, कल परसों जाऊंगा जब टाइम भी होगा और मजमा भी नहीं होगा। और वो ये है कि अरब में एक आम तरीका जो हमारे आज भी है, हमारे आज भी, और वो ये है कि बच्चियों के और औरतों के कई कई नाम रखे जाते हैं। अहले बैत के खानदान में आपको बहुत मिलेगा इमाम की वालिदा का नाम क्या है, तकरीबन हर इमाम एक किताब में कुछ लिखा, एक में कुछ लिखा, एक में कुछ लिखा, लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर अरब का उनके जहन में कल्चर हो तो वहां एक बच्ची, हमारे यहां बच्ची का एक नाम पैदा होते हैं वालिदैन अपनी पसंद से रखते हैं, एक नाम फिर वो जो अदद के इतबार से निकाला जाता और एक नाम पुकारने का रखा जाता, 3-4 नाम होते हैं। ये अरब में बहुत पहले से, चुनाचे इन सलमा का नाम रमला भी है कुछ किताबों में, नजमा भी है कुछ किताबों में, सब एक ही के नाम, और उम्मे फरवा भी है कहलाई, और ये कासिम की माँ। लेकिन वो जो छोटी बच्ची 4 साल की थी, अब वो 16-17 साल की हो रही, मगर मौला की शहादत हो चुकी, 9 साल बाद आका हसन की शहादत हो चुकी, लेकिन बड़ी बहनें जिंदा है ना। चुनाचे इसके बाद सलामा जिनका असली नाम है उनका रिश्ता आका हुसैन से होता है और इस घर में आके वो उम्मे रबाब कहलाती है। उम्मे रबाब हुसैन के घर में आई, بہت ساری باتیں میں نے آج ایسی کر دی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی تاکہ ام رباب اور سکینہ کا ذکر زیادہ ہوتا، لیکن خیر اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اور پھر پروردگار نے اس گھر میں آنے کے بعد انہیں دو تحفے عطا کیے، ایک کا نام سکینہ ہے جو بیٹی پہلے پیدا ہوئی، اور ایک کا نام علی اصغر ہے جو بالکل کربلا جانے سے دو ویک پہلے ایک بچہ پیدا ہوا. اچھا یہ آپ کے علم میں ہے، تو مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا. مولا حسین کو اپنے والدین سے اتنی محبت، اتنی محبت تھی. باقی چیزیں تو آپ سنتے ہیں کہ جتنے اپنے بیٹے پیدا ہوئے سب کے نام علی رکھے، اور جتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں سب کا نام فاطمہ رکھا. بلکہ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا ہم تو بہت الجھ جاتے ہیں کہ آپ کے بابا کے تین بیٹوں کے نام علی ہیں تو واقعات بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں واقعات مکس اپ ہو جاتے ہیں. چوتھے امام کا ہی جملہ تھا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہید ثانی نے شرح لما میں تسمیت المولود کے چیپٹر میں نقل کی ہے یہ روایت، اور کہا ہے چوتھے امام نے فرمایا تمہیں کیا پتا میرا بابا اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا تھا، اگر سو بیٹے ہوتے تو سو کے سو کا نام علی رکھتے، اور اگر سو بیٹیاں ہوتی تو سب کا نام فاطمہ رکھتے. لیکن اب ایک مسئلہ کہ اب اگر سو تو چھوڑیں، ابھی جتنے ہو گئے سب کے نام علی رکھیں. آقا حسین کسی کام کے لیے آواز دے بیٹا علی ادھر آنا، تینوں کو دوڑ کے جانا پڑے گا. جتنے بیٹے بیٹی فاطمہ ذرا فلاں کام کرانا، سب کو جانا پڑے گا. باپ پکار رہا اور امام باپ پکار رہا، تو جس گھر میں ایک نام کے کئی بچے ہوتے ہیں وہاں پرابلم ہے. تو اب فرق کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک ساتھ میں ایک ٹائٹل دیا گیا، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط. یہ آج ہمارا موضوع نہیں. اور ہر بیٹی کو فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ. سکینہ کے معنی دل کو سکون پہنچانے والے. لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے دو نام اور تھے، فاطمہ اصلی نام تھا، سکینہ آقا حسین کی اس حدیث کی وجہ سے کہ جب کبھی ام رباب اپنے مہکے جاتی، ماں تو مر چکی تھی، بوڑھا باپ ہے یا بڑی بہن ہے، اور سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں، تو پھر اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا. یہ حسین کا گھر، یہ بیت عصمت و طہارت و وحی و قرآن. حسین کہہ رہے ہیں یہاں میرا دل نہیں لگتا. یا تو یہ کہ رباب جائیں بچی کو چھوڑ جائیں، کیونکہ یہ بچی حسین کو اتنا سکون پہنچاتی کہ نام ہی سکینہ. عربی میں ایک لفظ ہے رقت، اردو میں بھی ہے رقت، تاری ہونا، رونا. جب یہ بچی بہت رونے لگی کب، تو اس کا نام رقیہ بھی ہو گیا. بہت جلدی جلدی میں اس منزل پہ آ رہا ہوں، کچھ باتیں اگر رہ گئی ہیں تو بعد میں بھی بیان ہو سکتی ہیں. سکینہ تو ابھی نام رکھا گیا کیونکہ بچی پیدا ہوئی. ود ڈیو ریسپیکٹ، فاطمہ کبریٰ کو سکینہ نہیں کہا، بہت فضیلت والی خاتون. فاطمہ صغریٰ کو سکینہ نہیں کہا، اس بچی کو سکینہ کہا. کچھ اتنا یہ بچی حسین کے دل کے سکون کا سبب بنی. یہ جملہ چھوٹا نہیں، میں جناب خدیجہ کے لیے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں نا، اسی سے اس کو ملائیے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جو تمہارے لائف پارٹنر اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ، تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائے. اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کو سکون پہنچاتے ہیں، اور خدیجہ اس کا نام ہے جو سکون پہنچانے والے رسول کو سکون پہنچاتے. حسین ساری کائنات کے لیے سکون کا باعث، حسین کا نام ہی زخمی دل کے لیے مرہم ہے. مگر سکینہ وہ ہے جو حسین جیسے سکون پہنچانے والے کے لیے اتنا سکون لائی کہ ٹائٹل ہی پڑ گیا سکینہ. اور پھر تو علی اصغر، لیکن وہ تو آج کے موضوع سے ہٹ گئے. جب اہل بیت کی بچیاں قید ہو کے زندان شام پہنچے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دم سے جمپ لگانا پڑی، لیکن غلطی میری تھی. شروع میں میں نے کچھ زیادہ بیان موضوع سے ہٹ کے کر دیا، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب وہاں شام کے لوگ جو ہیں ان کو خاندان اہل بیت کی ہر بی بی کا نام نہیں پتا. کیسے پتا ہو؟ یہ لوگ یہاں رہتے تو نہیں، قیدی بن کے آئے، قید خانے میں پہنچا دیے گئے، تو اب ان کو نام نہیں پتا. پہچان کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. بھائی زینب تو ٹھیک، क्योंकि जैनब की आवाज सुनी, जैनब का खुतबा सुना, जैनब का लहजा सुना, अली याद आ गया कि ये तो अली की बेटी। अब ये जो छोटी बच्ची है, नाम फातिमा है, प्यार से सकीना कहता है बाबा, लेकिन शाम वालों को तो नहीं पता, खास तौर पर इसलिए कि इस छोटे से कैदियों के काफिले में फातिमा नाम की तो कई बच्ची हैं, उनको सिर्फ एक चीज पता है, ये बच्ची रोती बहुत, पूरी पूरी रात रोती रहती। तो इन्होंने नाम ही इसका रख दिया रुकैया। जब तस्करा करते हैं ना, वो रोने वाली, वो रोने वाली, उर्दू में हम इसी तरह कहेंगे अगर नाम किसी का नहीं पता। चुनांचे बाज़ उलमा यही जवाब देते हैं कि जिंदाने शाम की जो कब्र है उस पर रुकैया का नाम क्यों लिखा, या वहां के लोग अरब लोग रुकैया क्यों कहते हैं, वहां के लोगों ने तो रुकैया ही कहा, इतना ज्यादा इसका रोना सोना। ये बच्चे, एक छोटा सा वाकया तो जरूर पढ़ूंगा, बहुत छोटा बहुत छोटा। अहले सुन्नत के एक बड़े मशहूर मिस्री आलिम है मोहम्मद अब्दुहू, 100 साल पहले के हैं, मोहम्मद अब्दुहू अहले सुन्नत के एक आलिम है मिस्र के रहने वाले। इन्होंने किताब लिखी है फजाइलो बनातिल हुसैन, हुसैन की बेटियों के फजाइल। उसमें जनाब सकीना के हालात में एक मुख्तसर वाकया लिखा, जिंदाने शाम का वाकया, यानी मैं मसाइब पे आ चुका हूं, और वो ये वाकया लिखा। मौला के पास वो जो जनाब सकीना के नाना आए थे अमराउल कैस, वो जो वाकया मैंने तफसील से पढ़ा, उसको इससे मिलाना था। काश मैं थोड़ा सा न बहका होता तो बहुत ही ज्यादा आप हजरात को इन वाकयात के अंदर भी एक लुत्फ और एक ताजगी लगती, लेकिन अब तो जल्दी जल्दी एक वाकया लिखा। जिंदाने शाम में अहले बैत अतहार को जो गिजा मिलती है वो कितनी कम होती है। फातेह खैबर, हैदर कर्रार की बेटी जैनब, जो शाम गरीबा भी सारी रात उस बुढ़ापे में भरे घर का पहरा देती रही और घूमती रही, जिंदाने शाम में इतनी कमजोर थी कि नमाज शब बैठ के पढ़ती। और जवाब यह है कि आने वाली गिजा इतना कम होती है कि मैं अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देती हूं। लेकिन जैनब का हिस्सा बच्चों को जाता है तो कम से कम बच्चों की तो भूख और प्यास मिट जाए, बच्चे भी इतने ही भूखे और प्यासे। फजाइल बनातिल हुसैन का एक छोटा सा वाकई, बहुत छोटा सा, रोजाना शाम के वक्त जहां कहीं कोई चीज तकसीम होती है और लोगों को पता चल जाए कि 2 बजे मसलन या 4 बजे मसलन ये नियाज ये तवरुक तकसीम होगा, तो ऐसा ऐसा खबर फैलती है तो उसी टाइम पे लोग आते। जैनब अपना हिस्सा सकीना को देती, सकीना क्या करती, किताब का मैंने हवाला दे दिया, तफसील का वाकया नहीं पढ़ रहा, मुख्तसर जितना भी सकीना को मिलता सिर्फ उतनी गिजा के सुसाइड या खुदकुशी ना हो वो तो इस्तेमाल करती, बाकी जितनी गिजा होती है वो जमा करती। और रोजाना शाम के वक्त मुल्क शाम में शहर दमिश्क में जिंदान के दरवाजे पे पहुंचती हैं, और जो शाम में यतीम बच्चे हैं अपने हिस्से की खुराक वो उस जालियों वाले दरवाजे से हाथ बढ़ाकर इन बच्चों को देती जाती है। एक दिन नहीं, जितने दिन सकीना जिंदा रही और इस कैद में रही। जो दादा अली का तरीका था कि सारा दिन मेहनत तो मजदूरी करके जो कमाया वो सारा इन यतीमों को दिया, वो पोती सकीना में आपको कैद खाने में नजर आई। शाम के छोटे छोटे बच्चे यतीम, पहले जमाने में तो हर शहर में यतीम होते थे, जिनको कोई ख्याल करने वाला नहीं है उनके अपने खानदान वाले भुला देते हैं। हुसैन की सकीना ख्याल करती, और इसका ताल्लुक उस वाकये से भी कि बाजार कूफा में जब एक मोमिना उम्मे हबीबा ने पानी पिलाते हुए सकीना से कहा था कि बेटी तू बहुत प्यासी है, पानी पी ले, उसके बाद मेरे हक में 2 दुआएं करना, क्योंकि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल करता। सकीना ने पानी पीने से इनकार कर दिया, पहले दुआएं बता, पहले तेरे हक में दुआ दी जाएगी फिर पानी पिया जाएगा। ये मुश्किल कुशा अली की वो सारी खासियतें हैं जो उसकी मुश्किल कुशा पोती सकीना में आई। मैंने इसलिए कहा कि आज भी सकीना का वास्ता और वसीला दे के बारगाह इलाही में दुआ करें, आपकी दुआ कितने जल्द कबूल होती। یہ قید خانے میں سکینہ کا اس حالت قید میں اور بھوک اور پیاس میں. یہ وہ طریقہ جو دادا علی نے شہر مدینہ کے بازاروں میں دکھایا اور دادی فاطمہ نے 3 دن کی روٹیاں یتیم و اسیر و مسکین کو دے کے بتائیں. دادا اور دادی کی خاصیتیں جس بچی میں جمع ہوئی اس کی کیا فضیلت ہوگی. اور یتیموں کی مدد کے بعد سکینہ کا ایک ہی کام ہے, رونا اور رونا اور رونا. مگر یہ رونا اسلام کے بہت کام آیا, حسین کے مشن کے بہت کام آیا. یہ بات میں کل بتاؤں گا, اس لیے کہ اب وقت نہیں بھی رہا. اور یہ ہے کہ اگر اتنا ٹکڑا آج رہ بھی جائے تو جو صرف آج آئے ہیں ان کو کوئی کمی کا احساس نہیں ہوگا. لیکن یہ رونا کتنا کام آیا حسین کے مشن کے لیے. خالی رونا, کچھ نہیں کرو, خالی رو. یہ انشاءاللہ کل آئے گا. لیکن کبھی کبھار روتے روتے بچی ایک سوال کرتی. کس سے سوال کرتی ہے؟ اپنے بڑے بھائی سے. بڑا بھائی کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے, باب مدینۃ العلم کا باب مدینۃ العلم وارث ہے, خطیب منبر سلونی کا خطیب منبر سلونی بیٹا ہے. دادا نے اگر کہا سلونی سجاد کا بھی وہی طریقہ ہے. دو سوال کائنات کا پوچھو, یہ امام وقت ہے. کائنات کے بڑے سے بڑے سوال کا جواب دے سکتا, چھوٹی بہن کے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب سجاد کے پاس نہیں. وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں امامت جواب نہیں دے پا رہی ہے؟ وہ جو ابھی میری مجلس سے پہلے آخری مرثیہ پڑھا جا رہا تھا اس میں ایک اشارہ تھا, اس میں پوری بات نہیں تھی. اور وہ یہ کہ روزانہ شام کے وقت پورا دن روتی, آدھی رات تک روتی, اور شام کے وقت جب یتیموں کی مدد کر لیتی ہے تو بھیا سجاد کے ساتھ قید خانے میں بیٹھ جاتی ہے. قید خانہ کون سا؟ خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کے سر پہ چھت کا سایہ رہے, آپ کی یہ قابل احترام خواتین کے پردے اور عزتیں محفوظ رہیں. قید خانہ وہ ہے جہاں کوئی چھت نہیں. کبھی آپ سمر گزاریے ڈمسکس میں جو جلتا سورج کھال جلاتا, اور کبھی ونٹر گزاریے جو رات کو برف پڑتی ہے وہاں پہ اسنو. زینب کبرا اسی بغیر چھت کے قید خانے میں گرمیوں کی جلانے والی سورج کے نیچے اور سردیوں میں یہ برف کے درمیان اپنی اولاد کو لے کے بیٹھی ہے. کمل و لحاف و بلینکٹ تو چھوڑیے, بہت زیادہ سردی لگتی ہے کبھی اور ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ہم کرتے پہ کرتا پہن لیتے ہیں. مثلا زینب کے پاس تو اپنے بچوں کے لیے لباس بھی نہیں ہے, ورنہ سکینہ کو جب دفن کیا جاتا تو جلے ہوئے کرتے میں دفن نہ کیا جاتا. اب یہ سارے مسائل برداشت کر کے وہ بچی ایک دن اپنے بھیا سجاد سے صرف ایک سوال کرتی ہے. شام کا وقت ہے, رات ہونے والی ہے, پرندے جو ہیں وہ دن بھر دانا دھن کے تلاش کے بعد اپنے گھونسلوں کی جانب جا رہے ہیں. پوچھا بھیا سجاد یہ سارے پرندے کہاں جا رہے ہیں اتنے سارے ایک ساتھ؟ کہا بہن سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں. باب مدینۃ العلم کے وارث امام وقت سے سوال چھوٹی بچی کرتی تو بھیا وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھر کی جانب جائیں گے؟ مولا کائنات کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں, ننی بہن کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کیسے کہیں کہ سکینہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر جائے گا, تیرے مقدر میں گھر جانا نہیں ہے, تجھے تو اسی قید خانے میں دفن ہونا. اور اب سکینہ کا طریقہ پورا دن روئے گی اور آدھی رات تک روئے گی. آدھی رات کے بعد رونا بند ہوتا اس کی بھی ایک مسئلہ ہے, وہ یہ باتیں کل آ جائیں گی. اچھا وہاں یہ ہے کہ قید خانہ یزید کے محل کے اتنا قریب کہ دن بھر تو وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے, جب رات کو گھر آتا تو بچی کے رونے کی آواز بڑے سے بڑے پتھر دل کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ یزید کے کمرے تک آتی, وہ اپنے بستر پہ لیٹ بھی گیا سونے کے لیے, نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتا رہتا جب تک رونے کی آواز آ رہی. آدھی رات کو جب سکینہ کو زینب سلا دیتی, بیٹی اب لیٹ جا آرام کر تھوڑی دیر, تب یزید کو بھی نیند آتی, آواز بند ہوئی نا. پھر وہ رات آ گئی جس کی وجہ سے آج ہم شہادت سکینہ کا دن منا رہے ہیں کہ سکینہ پورا دن روئی, پوری آدھی رات تک روئی. آدھی رات کا وقت آیا, سکینہ نے ماتم بند کیا, زینب نے سکینہ کو لٹا دی. جب سکینہ لیٹ جاتی ہے, البتہ روز ایک شکوہ ضرور کرتی ہے, پھوپھی اماں اتنی سخت زمین پہ مجھے نیند نہیں آ رہی, کیونکہ بابا کے نرم سینے پہ سوئی ہے ساری زندگی. بہرحال زینب سلا دیتی ہیں. جب سکینہ بستر زمین پہ زمین کو بستر بنا کے لیٹ جاتی تب ساری بیویاں سوتی. جب تک سکینہ جاگ رہی ہے کوئی بیوی بھی نہیں سوئی. اب ایک ایک کر کے ساری بیویاں, لیلا, فروا, ربا, فضا, کبرا, جتنی بیویاں سب لیٹ گئی. زینب بھی لیٹ گئی, آنکھ لگ گئی, یزید کی بھی آنکھ لگی. ایک دم سوتے سوتے سکینہ چونکے اٹھ گئی اور ایک بار دوبارہ آج ماتم شروع کر دیا آدھی رات کے بعد. بھائی ادھر سکینہ ماتم شروع کیا, زینب تو زینب کی تو پوری نیند سکینہ پہ ڈیپینڈ ہے, زینب کی بھی آنکھ کھل گئی. سکینہ بیٹی یہ اس وقت دوبارہ ماتم, کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میرا بابا کہاں چلا گیا. زینب نے کہا سکینہ بیٹی دن بھر تو یہ سوال کرتی ہے, اب تجھے جواب دیتے ہیں, تجھے پتا تیرا بابا تو کربلا میں رہ گیا. کہا پھوپھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں, ابھی ابھی میں لیٹی تھی اور آنکھ لگی تھی, میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا اور اکیلا نہیں آیا, میری دادی فاطمہ زہرا کو لے کے آیا. بابا کو دیکھتے ہی میں نے فریاد کی بابا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. بابا نے کہا سکینہ بیٹی ہم تو تمہیں لینے آئے اور دیکھ تیری دادی بھی تجھے لینے آئی. اور آنکھ کھل گئی سکینہ کی, کہا پھوپھی اما ابھی ابھی میرا بابا آیا تھا, میرا بابا کہاں چلا گئے. بھائی زینب کے لیے اتنا جملہ, حسین کا کہنا سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. زینب سمجھ گئی, جلدی سے آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے فروا, اے لیلا, ذرا نیند سے بیدار ہو جاؤ, سنو تو میری بچی کیا کہہ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے میری سکینہ مجھے چھوڑ کے جانے والی. ساری بیویاں اٹھ گئیں, سکینہ کا خواب سنا, ایک مرتبہ سب نے ماتم شروع کیا. یہ آواز تو یزید کے محل کی دیواروں سے ٹکرائی. یزید جو ابھی لیٹا تھا گھبرا کے اٹھ گئے اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کہنے لگا, کیا آج مجھے باقی رات کو بھی نیند نہیں ملے گی, یہ بچی کیوں رو رہی, جاؤ اور جا کر بچی کو خاموش کرو. غلاموں نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا کہ اے حاکم جو حکم کہو گے عمل کریں گے, اس پہ کیسے عمل کریں, جاؤ خاموش کرو. کیسے خاموش کرائیں, کہا کہ اگر خاموش کرانے کے لیے سختی کریں, تماچے لگائیں, کوڑے ماریں, وہ تو اور زیادہ فریاد کرتی ہے, چچا عباس ذرا آ کے مجھے ان ظالموں سے بچا لو, یہ مجھے کوڑے مار رہے, یہ مجھے تماچے مار رہے, کیسے خاموش کرائیں. اب یزید سر پکڑ کے کہتا ہے تو کیا آج پوری رات میں جاگوں گا. ایک کنیز, وہی جو عورت کی بات ہے نا, عورت کا دل نرم ہے وہ سمجھ جاتی. ایک کنیز آگے بڑھی, کہا کہ اے یزید ایک طریقہ میرے ذہن میں, بچی بار بار کہہ رہی ہے میرا بابا میرا بابا میرا بابا, اس کے باپ کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے نا, یہ سر بھجوا دے, شاید اس کو دیکھ کے بچی خاموش ہو جائے. چنانچہ یزید نے حکم دیا اور وہاں پہ زندان شام میں خدا آپ کو بار بار اور بار بار اور بار بار قید خانے میں لے جائے. ایک مرتبہ بچی ماتم کر رہی ہے, روتے روتے سکینہ کھڑی ہو گئی اور دروازے کی جانب جانے لگی. زینب نے جلدی سے روکا, سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں دروازے سے مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اور قید خانے کا دروازہ کھولا, کچھ کنیزیں ایک تشت لے کے آئیں جس پہ کپڑا پڑا. زینب کے سامنے یہ تشت رکھا اور کہا شہزادی بنت رسول, حاکم نے یہ تشت بھجوایا. زینب حیران ہو گئی, یہ تشت آدھی رات کو کیوں؟ ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا, ہائے زینب کی نگاہ کے سامنے حسین کا کٹا سر نظر آ رہا ہے. جیسے ہی کٹے سر پہ نگاہ پڑی, ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں, سب نے اس کا تشت کا رخ کیا اور ایک بار اشارہ کر کے زیارت پڑھنے لگی. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. زینب آگے بڑھی, تشت سے کٹے سر کو نکالا, سکینہ کے جلے ہوئے کرتے کے دامن میں یہ سر رکھا. سکینہ جھکی, باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے اور مورخین نے لکھا کہ آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ جھک کے بابا کا بوسہ لے رہی. بابا ذرا دیکھ میرے رخسار زخمی ہیں, بابا ذرا دیکھ میرے بدن پہ کوڑے ہیں. ایک مرتبہ رکی, کہا بابا میں اپنی بات کر رہی, تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا. تیرے ہونٹ زخمی, تیرے دانت زخمی, تیرا گلا کٹا ہوا, تیری داڑھی خون سے بھری ہوئی. بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے. اور ایک بار زینب, سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی, آواز آنا بند ہو گئی. زینب گھبرا گئی, آواز دی, سجاد بیٹا ذرا دیکھو میری سکینہ کیوں خاموش ہوئی ہے. میرا مظلوم آقا آگے بڑھا, خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی حالت نہ دکھائے. آگے بڑھا, بہن کے ہاتھ کو تھاما اور پلٹ کے کہا پھوپھی اما انا للہ و انا الیہ راجعون, میری بہن سکینہ مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی. غسالہ بلائی گئی, غسل خانے میں گئی اور چیخیں مارتی بھی آ گئی. اے بی بیو تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا ہے, سر سے پیر تک سارا بدن نیزوں اور تیروں سے زخمی ہے, کوڑوں کے زخم ہیں. اور پھر آخر غسل تو دے دیا, کفن پہنانے کے لیے کفن نہ تھا. شام غریبہ جس بچے کا کرتا جلا ہے, شام غریبہ اسی جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو غسل دے کے سجاد ہاتھوں میں لے کے آگے بڑھا اور قبر کے قریب گیا. میرا دل کہتا ہے ادھر سجاد نے سکینہ کو قبر میں اتارنا چاہا ہوگا, ادھر فاطمہ زہرا کی آواز آئی ہوگی, سجاد بیٹا یہ میری بچی, اسے لینے میں آئی ہوں, سکینہ کو میرے حوالے کر دے. ہائے میری سکینہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, وا سجادہ وا سکینہ. پروردگارہ حسین کی اس مظلومہ یتیمہ سکینہ کا واسطہ, جو مومنین اور مومنات شہزادی کی وفات کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں, ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو بے حق سکینہ ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ سکینہ کا واسطہ, سکینہ کی دادی فاطمہ کا واسطہ, سکینہ کی پھوپھی زینب کبریٰ کا واسطہ, صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں مومنین اور مومنات, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خداوندہ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جس مقصد کے لیے سکینہ نے قربانی دی ہے اس کی خاطر ہمیں دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور مصائب و مظالم ایسے کہ پتھر بھی ہو تو پگھل کے پانی بن جائے, ان کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
اے سکینہ, اے سکینہ, اے سکینہ, اے سکینہ, اے سکینہ, اے سمر جرا کچھ رحم تو کھا, یہ چھوٹی زہرا ہے. معصوم سکینہ ہے, معصوم سکینہ ہے, اے سمر جرا کچھ رحم تو کھا, یہ چھوٹی زہرا ہے. معصوم سکینہ ہے, اے معصوم سکینہ ہے, اے سمر جرا کچھ رحم تو کھا, नादान हसीना है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐ सिमर जरा कुछ रहम तो खा, छोटी सहरा है, ना मारी से ना जो से इसे सबीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐ सिमर जरा कुछ ये छोटी जहरा है, सज्जाद की बहना को गाजी की भतीजी को मांगा है कनीजी में, उस फूल सी बाची को, उस फूल सी बाची को सहने अपने सजदों में जिसे अल्लाह से मांगा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसे कुछ रहम तो खा ये छोटी दोरेंगे अगर ना के किस तरह से संभलेगी, गर राह में गिर जाए आवाज किसे देगी, आवाज किसे देगी, पुछते ना का पर कौन तन्हा रस्सी से बांधा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐसी मुर जरा कुछ रहम तो खा ये छोटी जहरा, क्या जुर्म किया इसने क्यों इसी को रुलाता है, दिखला के इसे पानी मट्टी पे बहाता है, मट्टी पे बहाता है। क्या तेरी कोई औलाद नहीं क्यों जुर्म ये ढाता है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। सिमर तो खा ये छोटी जहरा सकीना है, रोने न दिया इसको बाबा के लाशे पर, है नील तमाचों के मासूम के चेहरे पर, मासूम के चेहरे पर, अल्लाह जाने ये किस पे सितम किस तरह का बदला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐसी मुर्जरा तुखा एक छोटी जहर है। एक रात सरे जिंदा सबीर का सर आया, सर लेकर गोदी में बच्ची ने किया नवहा, बच्ची ने किया नवहा, आंखें खोलो बाबा देखो ये कौन जईफा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, ऐसी मुर्जरा कुछ सकीना है। मासूम की गर्दन में बांधी है रसन ऐसे, घुट जाए कदम उसका मैं तेज चला कैसे, मैं तेज चला कैसे, ये कहता हुआ बीमार मेरा खम हो कर चलता है, मासूम सकीना है, तुर्बत पे सकीना की आबिद ने कहा होगा, ये मेरी रखना तो ऐ उसका ख्याल इसका, ऐ उसका ख्याल इसका, बाबा भी नहीं अम्मू भी नहीं बेआस यतीमा है, मासूम सकीना है, ना है, ऐसी मुर्जरा कुछ रहम तो खा ये छोटी जहरा है, मासूम सकीना है, रोजे पे नजर जब भी ऐसाद मजाती है, फिर कल्ब तकल्लुफ को ये बात रुलाती है, ये बात रुलाती है, सदियां गुजरी छोटी बीबी जिंदान में तन्हा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, अरे नामार से नाजों से इसे सबीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है,
क्या मेरे मुकद्दर में था ये شام کا زندہ بدلائیے یہ کیسی اسیری ہے فوفی جان بدلائیے یہ کیسی اسیری ہے فوفی جان یا خاک اڑاتی ہے جہاں شام سے وحشا صبح اڑاتی ہے جہاں بام سے وحشت ہر صبح اڑاتی ہے جہاں بام سے وحشت ہوگا اس زندہ میں میرے دفن کا سامان بتلا تنہائی خاموشی یہ غربت یہ رات
یہ تنہائی
خاموشی یہ غربت اماں اسی گوشے میں بنا نہ میری تربت اماں کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا اماں کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا آنکھوں سے میری ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا
محمد و آل محمد صلوات
محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول اللہ.